اب میں دعوت دیتا ہوں مختار حسین فاروقی، ہمارے بڑے ہی کریم ساتھی ہیں، بڑے سینئر رفقاء میں سے ہیں، وہ تشریف لائیں اور دائیانہ کردار مرحلہ دعوت کے تقاضے کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم مختار حسین فاروقی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. وقال تبارك وتعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدر مجلس، عزیز رفقا، مجھے معلوم ہے کہ نشست طویل ہو گئی ہے، اور جیسے کل شام آغاز کے وقت بتایا گیا تھا کہ یہ سالانہ اجتماع اور وقتاً فوقتاً جو اجتماع ہوتے ہیں تنظیموں میں، یہ تذکیر کے لیے ہوتے ہیں، اور جو مشن ہے اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کل شام سے لے کر اب تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے، میں نے خود محسوس کیا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تات و شعور میں چلی گئی تھیں، اور خود میرے لیے یقیناً اس میں بہت سارا تذکیر کا سامان موجود تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی رفقا جو ہیں ان کے لیے بھی یقیناً یہ اجتماع اور اس میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ تذکیر کا یقیناً کام دے گا. اس وقت جو میری گفتگو کا عنوان ہے، اور میں تھوڑے وقت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو بھی میرے پاس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، عنوان ہے: دائیانہ کردار اور مرحلہ دعوت کے تقاضے. باتیں بنیادی طور پر آپ سب کو معلوم ہے، ہم اس وقت تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور صبح ابھی بات ہوئی تھی کہ ہماری تنظیم کے قیام کا ایک مقصد ہے، ایک ہے ہماری ذاتی حیثیت، اور ایک ہے کہ ایک رفیق تنظیم کی حیثیت. ذاتی حیثیت میں ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو جائے. اور تنظیم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ تنظیم ایک کام کو لے کر چل رہی ہے اور اللہ کے دین کا غلبہ چاہتی ہے، ایک خاص طریقے کار پر وہ کام کر رہی ہے، نہ وہ معروف معنی میں سیاسی جماعت ہے اور نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، ایک خاص مقصد کے لیے. آپ سب جانتے ہیں، ابھی صبح ہی خالد محمود عباسی صاحب اس پر گفتگو کر رہے تھے، اس کام کو کرنے کے لیے اپنے راستے کو بھی واضح کر دیا. ہم نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ کرنے والی بات نہیں ہے، یا بتی بجھا کر اور جو ہے وہ کہیں اندھیرے میں بیٹھ کر کوئی کام کرنے والی بات نہیں ہے. علی رؤوس الاشہاد ہے، سب کے سامنے ہے، یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے. پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی بتایا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ منہج بھی کوئی کسی کی ذاتی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ سیرت النبی سے ماخوذ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے جسے قرآن میں رہنمائی ہے، اسی طرح علامہ اقبال کے وہ قول کے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اگر عام آدمی قرآن پڑھنے والا چلتا پھرتا قرآن ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم قرآن تھے. کہا نا خلقہ القرآن. تو جیسے قرآن میں رہنمائی ہر دور کے لیے ہے, سیرت تو نبی نے بھی ہر دور کے لیے رہنمائی. آج کے دور کی جو رہنمائی ہے وہ صاحب ذرا آج کے دور کے لوگ ہی نکال سکتے تھے. تو سیرت النبی کا مطالعہ کر کے منہج کلاب نبوی کے نام سے, وہ ایک موٹی سی کتاب ہے, کتنوں نے پڑھی ہے, کتنوں نے خلاصہ پڑھا ہے, کتنے جو ہے وہ صرف چند باتیں انگلیوں پر گنوا سکتے ہیں, وہ مراحل گنوا سکتے ہیں. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. یہ اپنے امیر سے ملے, نقیب سے ملے, پوچھے, اس کی تفتیش کریں, جستجو کریں کہ کیوں نہیں پڑھی گئی اور کب پڑھنے کا ارادہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارا وہ طریقہ کار واضح. اس وقت کا جو عنوان ہے دائیانہ کردار اور مرحلہ دعوت کے تقاضے, اس میں تین الفاظ ہیں, تین اصطلاحات ہیں. ایک لفظ ہے غور کرنے کے قابل دعوت, ایک لفظ ہے دائی, جس سے دائیانہ کردار اس کی وضاحت کرنی پڑے گی, اور ایک ہے کردار. دعوت منہج انقلاب نبوی میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے, ایک قدم بھی آگے چلے ہوئے ہیں. ذرا سا بھی مطالعہ کیا ہے, کچھ دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے, تو کم از کم پہلا مرحلہ تو ضرور ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ تنظیم نام ہے ایک ایسی اجتماعیت کا جو ایک نظریہ لے کر چل رہی ہے, ایک ایسا نظریہ لے کر چل رہی ہے جو کوئی روایتی مذہبی سوچ کا حامل یا کوئی انفرادی کچھ جو صرف عقیدے کی حد تک نہیں ہے بلکہ عمل کی حد تک, وہ عملی توحید کے جو تقاضے ہیں کہ معاشرہ بدل جائے, سماج بدل جائے, توحید کی وہ تشریح ہمارے سامنے. کردار کے بعد میں دیکھیں گے کہ کیسا کردار پیدا ہونا چاہیے. پہلی سوچنے والی بات یہ ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ جب دعوت یہ ہے کہ انقلابی نظریہ لے کر ہمیں چل رہے ہیں, انقلابی تشریح لے کر چل رہے ہیں, تو دائی کون ہوگا؟ اس کے سارے تقاضے اس کے سامنے. صرف ایک سطر میں اس کو نہ پڑھا ہو, اس کی تفصیل پڑھی ہو, قرآن کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے, سیرت النبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ اسلام کے حوالے سے. بلکہ ابھی ایک مقرر تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آدمی کو اپنے زمانے کا عرف معلوم ہونا چاہیے. تو دائی کون ہوگا جس کو نہ صرف اپنی باتیں معلوم ہو کہ میں کیا چیز لے کر چل رہا ہوں, میرے ہاتھ میں کیا ہے, میری بغل میں کیا ہے, میری جیب میں کیا ہے, میں کیا چیز لوگوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں, اسے یہ بھی معلوم ہو کہ باہر کا موسم کیا ہے. موسم صرف یہ نہیں ہوتا کہ بادل ہے اور دھوپ ہے اور چھاؤں ہے, بلکہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں جن لوگوں کو یہ دعوت پیش کرنے جا رہا ہوں ان کے نظریات کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کا نقطۂ نظر کیا ہے, ان کے ماحول میں کیا چیزیں پنپ رہی ہیں, وہ کس چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں. ماحول میں خلا تو نہیں. آپ انقلاب کی بات کریں گے, پہلے ہی لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں کہ یہ چیز نہیں مل رہی, یہ چیز نہیں مل رہی, کل کیا ہوگا, آج کیا ہوگا, حکومت نے کچھ نہیں کیا, جی یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. آپ جب اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنی دعوت پیش کریں گے تو پہلے لوگ آپ کی بات سننے پر تیار ہوں گے تو سنیں گے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ماحول کے مسائل کیا, لوگ بات سننے پر کیسے آمادہ ہو جائیں. یہ ہے وہ ایک دائی, اس دعوت کو آگے پھیلانے والا. دائی تب بنیں گے ہم کہ جب ہمیں اپنی تنظیم کی دعوت کا پورا شعور ہوگا, پورا احساس ہوگا. پھر اس کے ساتھ جو تیسرا لفظ آیا ہے وہ ہے کردار کا. کردار فارسی کا لفظ ہے, کردن مصدر ہے, اس سے کردار اسم فاعل ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہے. اردو میں ترجمہ کیا تھا کہ چال چلن. آپ میں سے تقریباً 99% لوگوں نے میٹرک کیا ہوگا, اسکول سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ. کردار کو انگریزی میں کریکٹر کہتے اور اردو میں اس کا ترجمہ چال چلن کا سرٹیفکیٹ. تو دائیانہ کردار جس دعوت کو آپ لے کر چل رہے ہیں, میں لے کر چل رہا ہوں, اس کے مطابق وہ کردار ہونا چاہیے. جو کام آپ کرنے چلے ہیں اس کے مطابق آپ کی سوچ, آپ کا عمل, آپ کا نقطۂ نظر, آپ کے عادات, آپ کے اطوار, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا. آدمی گرمی میں گھر سے باہر نکلتا ہے, سفر پہ جاتا ہے اور لباس لے کے جاتا ہے اور ضروریات لے کر جاتا ہے, سردی میں جاتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں یہ کام موسم یہ ہے باہر حالات یہ ہیں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اتنا لمبا سفر ہے اتنے دن کے لیے رہنا, یہ چیز رضائی ہونی چاہیے, کمبل ہونا چاہیے, سویٹر ہونا چاہیے اور چیزیں ہونی چاہیے. آدمی ماحول کے مطابق اسی کے طرز عمل اس کے مطابق ہوگا جو وہ کام کرنے جا رہا ہے, جدھر جا رہا ہے, جس منزل کی طرف جا رہا ہے. تو دائیانہ کردار ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. خدائیانہ کردار کیا ہے؟ وہ ہماری اس دعوت سے مطابقت رکھنے والا کردار ہونا چاہیے. اور جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں تنظیم اسلامی کی اس دعوت کا, اس منہج انقلاب نبوی کا ایک شعور ہونا چاہیے. وہ مراحل ہم اگر تقریر نہیں کر سکتے ان چھ مرحلوں پر, تو کم از کم وہ چھ مرحلے میں نام تو آنے چاہیے کام ربی کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مبتدی رفیق ہوں گے کہ جنہیں شاید وہ چھ مراحل کے نام بھی یاد نہیں. تنظیم میں شامل ہیں, لوگوں کے سامنے شاید یہ بھی کہہ سکے ایک سٹیپ پر کہ جی میں تنظیم میں شامل ہوں اور میں علاوہ دل بصیرت شامل ہوں, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تنظیم کیا ہوتی ہے, لیکن شاید وہ چھ مراحل کے نام بھی نہیں گنواتے. ابھی ایک رات پہلے ہی ہمارا اس اجتماع سے پہلے ہم نے حلقے کا اجتماع کیا تھا. ایک بات اس وقت بھی میں نے ان رفقا اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے بھی رکھی تھی, آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دائیانہ کردار کا جو سب سے کم نقطہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہم اس انقلاب نبوی, منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی چھ باتیں ہمیں یاد ہوں. یہ بھی شاید اگلا درجہ ہے. میں نے اپنے رفقا سے یہ کہا تھا کہ آپ آج کے بعد ہر رفیق تنظیم دن میں دو مرتبہ لفظ انقلاب استعمال کرے گا اپنی گفتگو, جہاں بھی جائے گا, بیٹھے گا, دفتر میں ہے, گھر میں ہے, کھیت میں ہے, اسکول میں ہے, دو مرتبہ کم از کم میری طرف سے کہ ہر آدمی دو مرتبہ ضرور لفظ انقلاب زبان پر لائے, چاہے ہیلے بہانے سے ہی لائے, اپنے دوستوں کے سامنے چائے پی رہا ہے, کہیں گفتگو کر رہا ہے, کسی دفتر میں گیا ہے, سبزی خرید رہا ہے, کہیں بھی ہے, دو مرتبہ کم سے کم لائے. زیادہ لائے تو اور اچھی بات, جب زبان پہ وہ لفظ آئے گا تو غیر شعوری طور پر یہ احساس ہوگا کہ میں نے کیا بولا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تفاصیل کیا ہے, شاید کو پوچھ بیٹھے یار یہ کیا ہوتا ہے انقلاب. اور ایک مرتبہ دن میں ضرور آدمی اگر رفیق تنظیم کی حیثیت سے کوئی کردار سازی اور کوئی چیز ایسی ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا ہماری شخصیت پر بھی واقعی اثر ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا منہج ہے اور یہ ہمارے پیش نظر ہے اور یہ انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں, کہ انقلاب کے چھ مراحل دن میں ایک مرتبہ کم از کم کسی ایک آدمی کے سامنے ضرور بیان کریں, چاہے بیوی کے سامنے بیان کریں, اور کوئی نہیں ملے آپ کو جس کے سامنے آپ دو منٹ کی گفتگو کر سکیں, تو بچوں کو بھی بتا دیں کہ بھائی یہ انقلاب کے بارے. اس سے وہ آپ کو خود ایک خود شعوری پیدا ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں. گھر والے پوچھیں گے, بچے ہی پوچھیں گے, ساتویں آٹھویں دسویں کا بچہ ہوگا, آپ پوچھ لے گا کہ آپ وہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ پھر آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اسی سے ایک کھل جائے گا, وہ جو گھر کا اسرا بنایا گیا ہے نئے نظام میں, وہ اکثر لوگوں کو شاید اس کی اطلاع جو ہے وہ پہنچ چکی ہوگی, وہ اسی کا ساتھ جو ہے میل جول والی بات ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں, دعوت دینے کے لیے بڑے تیاریاں کرتے ہیں اور بڑے عزم ہوتے ہیں اور بڑے ارادے ہوتے ہیں, لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے. وہ گھر سے بات چلنی چاہیے, وہ اپنے کردار سے بات چلنی چاہیے, وہ اپنی ذات سے بات چلنی چاہیے. تو دعوت اور دائی اور کردار, یہ تین الفاظ ہیں جو اس عنوان سے متعلق ہیں. میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ انقلاب نبوی کے جو مراحل ہیں وہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں, میں صرف دہرا رہا ہوں. پہلا مرحلہ ہے دعوت, ایک نظریے کی آپ اشاعت کریں, اس کی تبلیغ کریں, تبلیغ کے معنی پہنچانا, دعوت کے معنی بلانا, آپ اس نظریے کی اشاعت کریں گے, اس کو پھیلائیں گے, جو بھی حالات حاضرہ یا موجود حالات کے مطابق طریقے ہو سکتے ہیں اس تک لوگوں تک پہنچائیں گے, پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو بلائیں گے, بھائی کون اس کو قبول کر کے ہمارا ساتھی بنتا, یہ دعوت ہے. پھر اس کے نتیجے میں آئے گا مرحلہ تنظیم کا, کہ جو آئے ہیں انہیں منظم کرنا ہے ایک طریقے پر, ڈسپلن سکھانا. پھر مرحلہ آئے گا تربیت کا, ہر کام کرنے کی ایک تربیت ہے. کسی گروہ میں شامل ہو جائیں, کسی اجتماعیت میں شامل ہو جائیں, کہیں بھی ہو, اس کام سے متعلق جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی تربیت. انقلاب کے راستے میں اگر ہم چلے ہیں تو انقلاب کی بھی تربیت درکار ہے. آپ کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جائیں جو نماز پڑھنا سکھا رہی ہے, نماز آ جائے گی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ انقلاب کے راستے پر جانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ انقلاب کی باتیں تو نماز کے علاوہ ہی کچھ ہیں. بھائی نماز تو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو تنظیم میں شامل نہیں ہے, اس پر بھی فرض ہے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات فرض ہے, اس کے لیے تو ہم تنظیم میں شامل بھی نہیں ہوئے. تنظیم میں شامل تو ہوئے کسی اور اضافی چیز کے لیے, اور وہ ہے انقلاب. وہ ہے دنیا میں اللہ کے نظام کو, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا. آپ اس کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا صاحب جائے. یہ جو ہمارے اجتماعات ہیں, تنظیم کیا کرتی ہے؟ تنظیم کی جو اطاعت ہے, سم اطاعت ہے, وہ کس چیز کی ہے؟ تنظیم نمازوں میں اضافہ تو نہیں کرے گی, چلو سات نماز چھ نمازیں ہو گئی ہیں. تنظیم نمازوں میں کمی بھی نہیں کرے گی, تنظیم کو اور فرض بھی نہیں کرے گی آپ پر کوئی چیز. تنظیم تو ایک اجتماعیت کا نام ہے, لوگوں کو جمع کرنا اور اس انقلاب کے لیے لوگوں کی تربیت. تنظیم مختلف اوقات میں اجتماع ہی کال کرتی ہے. یہ تنظیم کی سطح پر اجتماع ہے, یہ اسرے کی سطح پر اجتماع ہے, یہ حلقے کی سطح پر اجتماع ہے, یہ مرکزی سطح پر اجتماع ہے. یہ مرکزی سطح پر اجتماع ہے, اجتماع ہے. کوئی آدمی سمجھے جی میں تو نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, وہ کر رہا ہوں, اور یہ اجتماع میں بلانا کیا مطلب؟ یہ اس کا مطلب نہیں. تنظیم میں شامل ہوئے ہیں تو تنظیم کے جو فیصلے ہوں گے وہ سموتاد کے جذبے کے ساتھ قبول کرنے ہوں. اس میں آپ اگر شامل ہیں تو آپ کو اس اجتماع میں شوق سے, جذبے سے آنا ہوگا. ساری باتیں جو آپ نے بھی سنی ہے کل شام سے لے کر اب تک, وہ سارا جذبہ بیدار رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ آئیں گے تو اس انقلاب کی تربیت ہوگی. ہو سکتا ہے ایک طریقہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ جی امیر تنظیم کی ہم نے بیعت کی ہے, بس جب وہ بلائیں گے, کال دیں گے, فائنل کال, ہم حاضر ہو جائیں گے, اور کوئی گھر چلا جائے. تو جب کال دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ٹیلی فون کریں گے, ایس ایم ایس کریں گے, مس کال دیں گے, کیا کریں گے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, لوگ جمع ہو جائیں گے اسلام آباد؟ نہیں, اس کی تو تربیت کرے گا. یہ اسرے کا اجتماع ہے, بلایا جا رہا ہے, یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. ایسا ہے آپ آئیں, بار بار آئیں, طریقہ سیکھیں. اس میں کبھی رکاوٹیں ہوں گی, پھر تنظیم کی سطح پر ہے, پھر ہلکے کی سطح پر ہے. یہ اجتماع کال کیا ہے کیا سارے 100% رفیق آ گئے؟ نہیں. تو ابھی تو کوئی خطرہ بھی نہیں تھا, کوئی پکڑ دھکڑ بھی نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی, کوئی مرحلہ نہیں تھا. تو اگر پکڑ دھکڑ بھی سامنے نظر آ رہی ہو تو پھر کیسے آ جائیں؟ وہ ایک اس پر ترتیب ہے. یہ تربیت, یہ اجتماع بھی تربیت ہے. اجتماع اس لحاظ سے تذکیری بھی ہے کہ اگر بلایا جائے کہیں تو کیسے پہنچنا. اس میں رکاوٹیں آئیں, جو آ گئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم آ گئے, جو کسی وجہ سے نہیں ہمارے ساتھی آ سکے وہ سوچیں کہ ہم کیوں نہیں جانے. کون سی رکاوٹ تھی جو دنیاوی, وہ نفاق کی باتیں آپ ساری سن رہے تھے, کون سی دنیاوی بات تھی جو میری رکاوٹ بن گئی؟ چلو اس اجتماع میں نہیں آ سکا, آئندہ ضرور جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش. یہ اس کردار کا حصہ ہوگا کہ جس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. پہلا مرحلہ ہے دعوت, دوسرا تنظیم, تیسرا تربیت, چوتھا ہے صبر محض. اس میں تکالیف آئیں گی. ابھی وہ ڈاکٹر سمیت صاحب بات کر رہے تھے, کوئی فیصلہ ہوگا, اجتماع تین دن کا ہے, وہاں ہے. آدمی کہہ دی جو ہمارے شہر میں کیوں نہیں رکھا اجتماع, ایسے ہی اتنی دور رکھ دیا. بھائی ہر آدمی یہی کہے کہ ہمارے شہر میں ہونا چاہیے تو پھر وہ اجتماع نہیں ہو سکتا. یہ تین دن کا کیوں رکھ لیا, دو دن کا ہونا چاہیے. بھائی ہر آدمی سے مشورہ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو ایک مرکز ہے, اس کے کچھ ذمہ دار لوگ ہیں, بہت باشعور ہیں, باسمجھ ہیں, حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں, بہت اعلیٰ اونچائی پر بیٹھے ہیں, وہ ساری دنیا کے حالات سے واقف ہیں. انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک فیصلہ. ہمارا کام یہ ہے ایک زیری نظم کے حوالے سے کہ ہم اس کی اطاعت. وہ اور فورم ہے, کوئی شکایت ہے, کوئی انداز میں فرق ہے, کوئی اور ہے, وہ اپنی رائے پہنچانے کا گھر فورم ہے. لیکن یہ کہ تربیت یہ کہ جو فیصلہ آ گیا ہم اسے قبول کریں. اور اس میں اگر کوئی تکلیف آئی, آپ کو واقعی کوئی جینوئن مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی کام جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہوا, کوئی آپ کو تکلیف پہنچی اپنوں کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, دوسرے اس پہ صبر کر. اختلاف بھی ہو جائے تو صبر کر. نظم بالا کی اگر کوئی زیادتی آپ محسوس کرتے ہیں, سریعن کے زیادتی ہو گئی, اس پر بھی صبر کریں گے تو حدیث میں ہے کہ اس کا اجر ملے گا اللہ کا. اور پھر پانچواں مرحلہ ہے اقدام کا. ابھی تو ہم ان چار مراحل میں گزر رہے ہیں. جو آج سے کوئی 20 سال پہلے تھے وہ شاید چوتھے مرحلے تک پہنچ گئے ہوں گے, تو تیسرے مرحلے میں ہوں گے, دوسرے مرحلے میں ہوں گے. پانچویں مرحلے کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی. وہ تو ایک خاص حد تک کچھ لاکھوں کی تعداد میں آدمی ذکر ہوا, کچھ لوگ رفقا ایسے جمع ہو جائیں ہم مقصد اور اس مشن کو آگے بڑھانے والے, تو شاید وہ فیصلہ مرکز کرے. تو حالات کو دیکھ کر اور رفقا کا مورال دیکھ کر اور جو بھی خارجی حالات ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ اقدام کا مرحلہ اور اس کے نتیجے میں تصادم ہو, یہ وہ انقلاب کے مراحل ہیں جس میں سے پہلا مرحلہ دعوت کا ہے. ہم میں سے عام رفیق جو ہے وہ جیسے ہی تنظیم میں شامل ہوتا ہے اس پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو ڈال دیتا, اور یہ آخری مرحلہ جو چھٹے مرحلے میں پہنچ جائیں گے تب بھی دعوت کرانا ساتھ ہی ہے. کوئی نہ کوئی ہوگا جس کو دعوت دینی پڑ جائے گی, کوئی نیا آدمی آج ملے اس کو تو دعوت ہی دیں گے. تو یہ دعوت کا مرحلہ ایسا ہے کہ چاہے امیر تنظیم ہے, چاہے مرکزی ناظمین ہے, چاہے کوئی امیر حلقہ ہے, دعوت کا مرحلہ تو اس کا جاری ہے. چاہے چوتھے مرحلے میں پہنچ گئے, لوگوں کو تو بلاتے ہی رہنا ہے, جہاں ملاقات ہو, جہاں گفتگو ہو, جہاں کوئی نشست ہو, جہاں کسی سے کوئی رابطہ ہو جائے آدمی سے, بھائی یہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آ جائیں. یہ وہ دعوت ہے جس کے ہم داعی ہیں, اور اس کے لیے اس دعوت کے مطابق ایک کردار ہے جو تقاضا کرتا ہے. یہ الفاظ اور یہ عنوان اور اس تنظیم میں شمولیت کا جو بیت فارم ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا کردار اس دعوت کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسرا حصہ جو اس عنوان کا ہے وہ مرحلہ دعوت کے تقاضے. اس دعوت کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مرحلہ دعوت میں تو سبھی ہیں, جو آگے پہنچ گئے ہیں تیسرے چوتھے مرحلے پر ہے وہ بھی مرحلہ دعوت میں ہیں, دعوت کا عمل تو ان کا بھی جاری ہے. اس مرحلہ دعوت کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں, بہت ساری آپ نے پہلے بھی سنی ہیں. میں صرف چند ایک باتوں کی طرف آپ کی طرف توجہ دلاؤں گا. میں نے سورہ وضحا آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. آپ بھی یہی کام کر رہے تھے, قرآن لوگوں کو پہنچا رہے تھے, مشکل ماحول تھا, وہ تو اکیلے تھے, تنہ تنہا تھے, پوری دنیا میں تنہ تنہا انسان جس نے کام شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھیں آگے بڑھیں, اللہ نے عوان و انصار دیے, ساتھی دیے. مکے کے مراحل ابھی ہم سن رہے تھے کہ کیسا کیسا پرسیکیوشن کا دور آیا, پھر ہجرت ہوئی ہے, پھر جنگیں ہوئی. یہ جو مکی دور ہے اس میں ابتدائی دعوت کا دور ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ذاتی سطح پر ہدایات دی, فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کسی یتیم کو جھڑکے نہیں, کسی سائل کو جھڑکے نہیں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اللہ کی جو آپ پر نعمتیں ہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر آیات, لیکن اس کے تبن جو آج بھی دین کا کام کر رہا ہے اس طریقے پر کھڑا ہو کر, اس کا کوئی نہ کوئی پرتا, کوئی نہ کوئی آج سارا آدمی خود محسوس کرتا ہے, کر سکتا ہے کہ میرے لیے بھی اسی میں رہنمائی. یتیموں کو جھڑکنا نہیں چاہیے, سائل کو دھتکارنا نہیں چاہیے, اور اللہ کی جو نعمتیں ہوں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اگلی صورت ہے جو بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ تو مفہوم بھی ایک ہی ہے, مضمون بھی ایک ہی ہے جو چل رہا. اس میں فرمایا کہ انما العسر یسرا, کہ دعوت کے مراحل ایسے ہیں کہ اس میں کبھی تنگی کبھی آسانی ہوتی رہتی, کبھی آپ سارا دن محنت کریں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا, پریشانی ہوگی الٹا, آپ گھر لوٹیں گے ایک بھاری دل کے ساتھ اور بہت ہی جیسے بیزاری کی کیفیت میں گھر آئیں. کبھی ہوگا کہ کسی اچھی گفتگو ہو گئی, کوئی امید کے امید پیدا ہو گئی, کوئی مواقع پیدا ہو گئے. فرمایا انما العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسے میں رکھو, اللہ نے دنیا بنائی ہے, ہر آدمی کو مرضی کے مطابق کام ہوتے رہیں گے, بس پھر تو دنیا میں جو ہے وہ نقشہ ہی مختلف ہو, مشکلات ہیں, رکاوٹیں ہیں. جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو تقاضا یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے دن ہے پھر رات آ جاتی ہے, پھر دن آ جاتا ہے پھر رات آ جاتی ہے, اسی طرح آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, مشکلات آ جاتی ہیں, پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں, پھر مشکلات. اگر مشکل ہے تو دل میں ہونا چاہیے اللہ آسانی پیدا کرے گا ضرور, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم صبر کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, اس کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں. مشکل آ گئی ہے کوئی بات نہیں, رات آ گئی دن آ جائے گا, اور اگر دن ہو تو آدمی کو محسوس کرنا چاہیے مشکلات بھی آ سکتی. یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہتے. اور عقل مند لوگ دیہاتوں میں گھروں میں, ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ ایک ذمہ دار کیا کرتا ہے, وہ باہر کھیتوں میں کام کرتا ہے, صبح منہ اندھیرے نکلتا ہے, دن ہو گیا 2 بجے رات کے 3 بجے اٹھ جاتا ہے, دن ہو گیا ہونے والا, اور پہنچتے پہنچتے کام کی جگہ پر وہ بہرحال فجر ہو جاتی ہے, دن ہو جاتا ہے. پھر دن ڈھلتے ہی 2 بجے وہ چیزیں سمیٹنا شروع کر دیتا, شام ہو گئی شام ہو گئی, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. تو جو ایمان والا شخص ہوگا وہ تو یقین رکھے گا کہ رات ہوئی ہے آدھی رات ڈھلی تو دن ہو گیا, اور آدھا دن ڈھلا تو رات ہو گئی. مشکلات آئی ہیں تو آسانیاں ہوں گی, قسم کھائی جا سکتی ہے کہ آسانی آ جائیں گی, اور آسانی ہے تو قسم کھائی جا سکتی ہے کہ آسانی ہمیشہ نہیں رہے گی, مشکلات آئیں گی. یہ ہے انما العسر یسرا فانما العسر. لیکن ایک دین کا تقاضا کیا ہے, ایک بندہ مومن سے مطلوب کیا ہے کہ جب مشکلات میں ہیں ٹھیک ہے, وہاں تو جس دن آپ باہر سے کوئی جھڑکی کھا کے آ گئے, کسی سے مایوس ہو کر آ گئے, اس رات تو آسانی سے دل لگے گا رات کو اٹھنے کے لیے, جو قیام اللیل کی بات ہو رہی تھی صبح. لیکن جس دن خوش خوش آئیں گے اس دن شاید آپ کا دل کرے کہ آج تو آرام سے سوتے ہیں بس, آج فجر میں رات میں اٹھنا نہیں, فجر میں اٹھیں گے. فرمایا نہیں, فیضا فرق کا فن سب, جب فرصت ہو جائے اس رات اور زیادہ جاگنا چاہیے. پہلا رب کا فرغب, یہ جو دعوت کے مرحلے میں تقاضے ہیں اور بہت ساری باتیں آئی ہیں, ایک مقرر نے وہ الفاظ بھی استعمال کیے, حدیث میں وہی الفاظ ہیں اصل میں, کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے, ایک شہید ہے, ایک عالم ہے, ایک دین کا داعی ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, ہر کام کے لیے کچھ آفات ہیں, کچھ لوپ ہولز ہیں اس میں, کچھ گڑے ہیں, کچھ کھڈے ہیں جس میں آدمی کے گرنے کا امکان رہتا ہے. تو جو دین کے داعی اور عالم دین, جو قرآن کا عالم ہو حدیث کا عالم ہو, جو درس دے رہا غیر عالم ہی, اس کے لیے جو آفات ہو سکتی ہیں وہ انہی الفاظ میں ہیں کہ فیضا فرق کا فن سب, فرصت سب سے بڑی آفت ہے انسان کی. جو دین کا کام کر رہا ہے انسان, اس کے لیے فارغ وقت ہو جانا, آسودگی اور فراغت, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. آپ تاریخ پڑھ لیں, حالات پڑھ لیں, لوگوں کی سوانح حیات پڑھ لیں, جو بھی ہے جس نقطہ نظر سے پڑھ لیں, جو آدمی کسی مشن کو لے کر چل رہا ہے اور اس کے بعد فرصت ہو جائے اور آسودگی ہو جائے, بس اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا کھڈا ہے جس میں وہ گر جائے. لہذا اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب دین کے کام سے, دعوت کے کام سے کسی دن فرصت ملے تو پھر آپ کو اتنا ہی زیادہ جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا, اس رات زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ, اس دن زیادہ جاگنا چاہیے, زیادہ محنت کرنی چاہیے, آرام سے نہیں سونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب آج بہت تھکا ہے, بہت آج بڑا اچھا ماحول ہو گیا, آج جو ہے وہ میں آرام سے سوؤں گا ساری رات سوؤں گا, بلکہ اس دن زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے انسان. جو بات سورہ شورا میں کہی گئی, میں صرف گنوا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, کہ وہاں کہا گیا سورہ شورا, جو حضرات بھی قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے اقامت دین کی بات کے الفاظ بھی اسی سورہ شورا میں, اور دین کی دعوت کہ وہ نظریہ توحید جس کو لے کر تنظیم اسلامی چل رہی ہے, وہ انقلابی نظریے کا ذکر بھی ہے وہی. کبر علی المشرکین ما تعبدہم الیہ, توحید کی وہ تشریح جو مشرکین کو اللہ کے نافرمانوں کو سب سے زیادہ کاٹتی ہے, سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت عالم پر پیدا ہوتی ہے, وہ نظریہ توحید ہی ہے. کبر علی المشرکین ما تعبدہم الیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو لوگوں کو جس بات کی طرف بلا رہے ہیں, بظاہر وہ توحید ہے, ایک اللہ ہے بس, لیکن وہ مشرکین اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کاٹ کہاں کہاں تک جائے گی, لہٰذا ان پر بڑی بھاری پڑتی. آج کے ظالم جگیردار سود خور حرام خور جو بھی آپ نام گنواتے چلے جائیں, توحید کا لفظ اور اسلام کے غلبے کا لفظ, توحید کو تو شاید نہیں اتنا سمجھے, لیکن جہاں آپ اسلام کے غلبے کی بات کریں گے فوراً ان کے کان کھڑے ہو جائیں, تو اور کچھ سمجھے نہ سمجھے یہ ضرور سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے کیا والا ہے 2-4 سال. لہذا فرمایا یہ آپ کی دعوت ان کو بہت جو ہے بری لگتی, ان پر گراں گزرتی. اسی طرح فرمایا اسی سورہ شورا میں, فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, مخالفت ہو لوگوں کو بری لگے آپ نے تو یہی کام کرنا. اسی طرح جو اوصاف آئے ہیں ان لوگوں کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور آپ کے دست و بازو بنے ہوئے تھے. سب سے پہلی بات یہ آئی ہے کہ اگر اس کام کو لے کر چلنا ہے تو دنیا کا جو مال و متاع ہے اللہ نے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے, دکان بھی چلانی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, کھیتی باڑی بھی کرنا, گھر نہیں بیٹھنا نا, وسائل کو جو ہے جتنا بھی برو کار لایا جا سکے, لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی مل جائے, کسی کو زیادہ ملا ہے کسی کو تھوڑا ملا ہے, وہ دنیا کا متاع, بس اس پر فخر کرنا, اس پر اترانا, تمہارے پاس کم ہے میرے پاس زیادہ ہے, یہ جو ہے یہ ایمان کے نقطۂ نظر سے صحیح بات ہے. کسی کو زیادہ ملا یا تھوڑا ملا اسی دنیا کا متاع, فما اوتی تم من شین فمتا اور حیات دنیا, اصل نگاہ کسی پر رہنی چاہیے, آخرت پر رہنی چاہیے. وہیں سے تو ساری بات شروع کہ انفرادی سطح پر ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, آخرت میں کامیاب ہو. تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے وسائل پر نظر نہیں جانی چاہیے, لوگوں کو دیکھ کر اپنا نقطۂ نظر تبدیل نہیں کرنا چاہیے کہ فلانا آدمی تھا, میرا کلاس فیلو تھا, کٹھا تھا, عمومر تھا, وہ دنیا میں بہت آگے نکل گیا, میں ایسے ہی تنظیم میں لگ کے ادھر چلا گیا, لہذا کچھ نہ کچھ ادھر سے تھوڑی معذرت کر لو اور ادھر جو ہے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرو, یہ انسان کے لیے ہی ٹھیک ہو. تو ٹھیک ہے جو ہے صحیح ہے, مقدر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ نقطہ نظر بنے گا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا تو یہ جو ہے گویا کہ آپ نے اس پوری قرآن مجید کی دعوت کو سمجھیں گے. تو دنیا سے بے رغبتی, سیاحت کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے, دنیا میں جو زندگی گزارو وہ ایک اوسط درجے, بلکہ اوسط سے بھی ذرا کم درجے میں زندگی کی لذات سے فائدہ اٹھاؤ, کھانا پینا پہننا رہن سہن اس کو جو ہے وہ ایک عام اوسط درجے میں انسان رکھے, یوں ہی آگے بڑھے گا تو پھر اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات اور مقابلہ اور پھر اسٹیٹس کانشیس آدمی ہو جائے گا اور پھر آگے نکلنے کی کوشش کرے گا, پھر دین سے وسائل سے ہی کاٹ کاٹ کے ادھر لگانے پڑے گی سارے, دنیاوی جو ساز و سامان ہے اور دنیا کی جو سہولتیں ہیں اس میں تھوڑا سا کم. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا لیکن دین کا تقاضا یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سرکاری ملازم ہو اس کو کنوینس اناؤنس مل سکتا ہے, بیماری کا اناؤنس مل سکتا ہے, کوئی میڈیکل فیسلٹی مل سکتی ہے, تو اور چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن اکامت دین کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہو سکتا کہ یہ الاؤنس تمہارا اکامت دین ہے. اکامت دین کے لیے پیسے کہاں سے نکالنے ہوں گے, تنظیم کی اعانت, دین کے لیے خرچہ, اس اجتماع میں آنے کا خرچہ کون سے فنڈ سے نکلے گا, وہ آپ کو اپنی بیلٹ ہی ٹائٹ کرنی پڑے, وہ آپ کو اپنے گھریلو اخراجات سے ہی نکالنا پڑے. دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں آپ اس سے کم تر پر گزارا کریں, بس اب یہ کم تر کرے ہر ایک کے لیے اپنے معنی رکھتا ہے. آپ کبھی بازار جائیں سوٹ خریدنے کے لیے اور آپ کے پاس 2000 روپے ہوں کہ میں 2000 روپے کا سوٹ خریدوں گا, 1000 روپے کے 1000 روپے کا سوٹ خریدنا ہے, وہاں جا کے ایک انداز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 1000 کی بجائے 1200 روپے کا سوٹ پسند کر کے بیٹھے ہو, اور اکثر آدمی کسی دوست کو ساتھ لے جاتا ہے, بھائی نکالو 200 روپے گھر چل کے دے دوں گا یا پہلی پہ دے دوں گا, اگر ایسا کریں گے آپ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اگلے مہینے بھی مقروض ہیں, تنظیم کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, مسجد کے لیے پیسے نہیں ہوں گے, دینی کاموں کے لیے نہیں ہوں گے. دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 1000 کی گنجائش رکھتے ہیں سوٹ خریدنے کی, 800 والا خریدیں, 700 والا خریدیں, گزارا پھر بھی ہو جائے گا, لیکن وہ 300 روپے سے بچیں گے وہ کسی غریب کی مدد کر دیں, مسجد میں دے دیں, تنظیم میں دے دیں, اللہ کے دین کے لیے دے دیں, جوتا خریدنے گئے ہیں اس میں بھی اسی طرح بچت کریں, گھر کا کوئی اور سامان خریدنے گئے, جہیز خریدنے گئے اس میں بھی اسی طرح بچت کریں. دین کا تقاضا یہ ہے, ورنہ جتنی آدمی کے امبیشن ہوتے ہیں, ایک معیار ہوتا ہے, میرا معیار یہ ہے, اس کے مطابق آپ چلتے رہیں گے تو کوئی بچت تو ہو ہی نہیں سکتی, اس کو کم کرو, دین کا تقاضا یہ ہے, اس تھریش ہولڈ کو کم کرو تب دین کے لیے پیسے بچیں گے. یہ سیاحت ہے, یہ دین سے دنیا سے بے رغبتی ہے. سورہ کہف میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اور ان کے اتباع میں ہمیں کہا گیا اتنا ماحول رہ کر من کتاب رکھ, آپ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا, بلا تو آگے فرمایا بلا تو من اصل کل بہ ان ذکر نہ تباہ ہوا ہو اکان امر خور ہوتا, یہ دنیا دار جو ہے ان کی طرف ان کے معیار زندگی کی طرف نہ دیکھ, ان کا کیسے مقابلہ کریں گے, ہم تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ہمارا وقت ادھر لگ رہا ہے, ہماری صلاحیتیں ادھر لگ رہی ہیں, ہماری بچتیں ادھر لگ رہی ہیں, وہ جو ہے وہ بچتوں سے بھی سود پہ پیسے رکھ کر کما رہے ہیں, تو ساتھ ہے دنیاوی معیار برابر تو نہیں. تو دعوت کے تقاضے اور دعوت کے مرحلے کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں, آخرت کی شہادت اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا وہ ہمارا اصل مقصود ہو اور اس میں نماز قائم کریں. اور اگر ساتھیوں سے کہیں غلطی ہو جائے تو اس میں معافی کا انداز اختیار کریں. کافروں سے مقابلہ ہے, وہاں ہو تو وہاں سورہ شورہ میں اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی. ایک مرحلہ آ جائے گا کہ بدلہ بھی لیا جا سکتا, لیکن جتنی کسی نے زیادتی کی اتنا ہی اس سے بدلہ لینا چاہیے. یہ ہے وہ جو آج کے عنوان سے متعلق باتیں. میں بس اسی پر اپنا اکتفا کرتا ہوں. دو چار باتیں اور بھی تھیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی. کہ ایک دعوت ہے جو لے کر ہم چل رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو بھی آدمی چلے گا وہ دائی ہے. اس دعوت کو جو سمجھے گا نہیں وہ دائی کیسے بنے. اس دعوت کو سمجھنا, اس کی تفاصیل جاننا, اس کے تقاضے جاننا, یہ دائی کا تقاضا ہے. یہ دائی بننے کی ضرورت ہے. پھر جب ہم دعوت دیں گے تو لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں. ہمارا کردار اس دعوت سے مطابقت رکھے ہونا چاہیے. یا جاگیرداری کے ہم خلاف ہوں, سود کے ہم خلاف بولیں اور خود سود کھا رہے ہوں, تو کردار اگر ہم غور کریں گے تو بہت ساری باتیں اس دائیانہ کردار کی خود ہماری اپنی سوچ اور ہمارا دل اور ہماری عقل میں گواہی دے گی کہ یہ کام کرنے چاہیے. خود لوگوں کو نماز کی تلقین کرے, خود نماز میں پڑھے. اسی طرح اور بہت ساری باتیں جو آدمی سوچ کر نکال سکتا ہے. قرآن مجید میں انہیں کی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے. ذرا اکٹھی باتیں ایک جگہ قرآن مجید ہمارے لیے بیان کر دیتا ہے, اور اس کے لیے پھر ذاتی سطح پر جو تقاضے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں معیار زندگی اور اسٹیٹس کانشیس ہونے اور دنیا میں آگے نکلنے کا جذبہ نہ ہو, بلکہ ایثار اور قربانی اور کم سے کم پر گزارا, اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا کر ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تقاضے ہمارے اندر آ جائیں تو تنظیم جو ہے اس کے تقاضے جو ایک رفیق سے ہو سکتے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے ہیں ایک عام انسان پر اوسط درجے میں محنت کرنے کے, کہ یہ کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, اللہ کے ہاں بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ پر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
مختار حسین فاروقی صاحب کا تھوڑا سا تعارف رہ گیا تھا. مختار حسین فاروقی صاحب کا تعلق جنگ سے ہے, اور تنظیم اسلامی حلقہ پنجاب بستی کے امیر بھی ہیں. پروفیشنل حیثیت ان کی انجینئر کی ہے, جیسے ان کے نام کے ساتھ تو نہیں لکھا لیکن انجینئر ہیں بائی پروفیشن. اور جنگ میں بھی انجمن خدام القرآن قائم ہے جس کے صدر محترم انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی ہے. کوئی بھی اس طرح کا معاشی باغ دوڑ نہیں کر رہے, بلکہ سارا وقت اللہ کی توفیق سے دین کی خدمت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے وقف کیا ہوا ہے.